إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إمام ابن حجر رحمة الله عليه فرماتا ہے باب قتال أهل البغي. در روایت نقل کرتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. غیر قانونی کام کرنے والے خاص طور پہ طاقت استعمال کر کے، اس میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو حکومت وقت سے جن پر لوگوں کا اتفاق ہے ان سے بغاوت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو راستوں میں اپنی طاقت بنا کر کے اور لوگوں کو لوٹتے اور مارتے ہیں. یہ ہیں بغات، اور دوسرے جو ہیں محاربین. ان سب کے احکام الگ الگ ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص گھر میں آ کر کے ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کو بھی محارب کے نام سے طاقت بنا کر کے، طاقت استعمال کر کے اگر وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ایک تو ہوتے ہیں بغات، اور دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو محاربین کہتے ہیں. الذین یحاربون اللہ ورسولہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ رسوله ان تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او یصلبوا. تو محاربین کا حکم الگ ہے. کسی طرح بغات جو حکومت وقت کے خلاف طاقت بنا کر کے اور حکومت لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں کو کسی ایک امام کے ساتھ جلے ملے رہنا اور ان کے ساتھ لگے رہنا ایک شرعی چیز ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض روایتیں آئی ہیں کہ جو بغیر کسی امام کے تحت رہ کر کے مرے گا، امام وقت قائم ہے اور مسلمانوں کا امیر المومنین ہے لیکن وہ بیعت نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف رہ کر کے مرتا ہے، فمیتت و جاہلیہ، اس کی موت جو ہے جاہلیت کی ہے. لیکن اگر کوئی شخص حکومت وقت ظاہری طور پر اس کی اطاعت کو قبول کر رہا ہے لیکن طاقت بنا کر کے حکومت وقت پر حملہ کرتا ہے اور بڑے لوگوں کو مار کر کے حکومت لینا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من حمل علینا السلاح فلیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے. یعنی گویا وہ پیارے رسول نے اس سے براز ظاہر کی ہے، لیکن اس کا یہ فعل کیا کفر کی حد تک ہے؟ نہیں، لیکن دوسروں کے اوپر واجب ہے کہ اس کے ساتھ قتال کریں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. یعنی اگر دو جو ٹولیاں لڑ بیٹھے ہیں تو دونوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اگر حاکم وقت کے خلاف کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں تو ان کو پکڑ کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے. اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو حکومت وقت ان کے ساتھ جو بھی معاملہ تعزیری کرے وہ کر سکتی ہے، قتل بھی کر سکتی ہے، ان کو کچھ مدت تک کے لیے جیل میں رکھ سکتی ہے، کچھ سزائیں بھی دے سکتی ہے. یہ چیز اجتہادی بولیے، امر جیسا اجتہاد دیکھیں. اگر وہ اس لائق ہیں کہ انہوں نے جان بھی مارا ہے کسی کا، یا ان کا شر اتنا بڑا ہے کہ اگر قتل کیے وہ نہیں ہوں گے، تو ان کو قتل کرنا دوسروں کے اوپر بھی ضروری ہے کہ حکومت وقت کی مدد کریں. فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اللہ کے حکم کو قبول جب کرنا کر لیں تو ان سے قتال اور جنگ کرو. تو یہ ہے حکم قتال اہل بغی کا. لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر اس قسم اسلام چاہتا ہے کہ کم سے کم خون کا ضائع ہو مسلمانوں کا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ٹولی ہے جو حکومت وقت پر بغاوت کر کے اور قابو پا جاتی ہے اور لوگ سب اس کے انڈر میں آگے، اس کی طاقت اتنی مضبوط ہے، تو پھر انتظار کرنا ہے، اس کے خلاف بھی نہیں کچھ کرنی ہے بات. اگر وہ حکومت وقت پر قابو ہو پا گئے، قابض ہو گئے اور لوگ ان کے تحت ہو گئے اور وہ دین اسلام برپا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف آواز اٹھانا. لیکن پہلے وہ باغی تھے، لیکن اگر وہ طاقت استعمال کر کے اور اسلام کے احکام کو نافذ کرنے لگے اور لوگ ان پر متفق ہو گئے بڑے لوگ، تو پھر ان کے خلاف بھی آواز اٹھانا غلط ہو جاتا ہے. ایک چیز شرعی ہے حقیقت میں، کیونکہ اگر پھر ان کے خلاف بھی جنگ کرنی شروع کر دی جائے تو حکومت ضائع ہو جائے گی، کوئی حکومت نہیں رہے گی. کل دوسرے جو آئیں گے ان کے خلاف یہ لوگ اٹھائیں گے، ان کے باقی مادہ لوگ جو ہیں مارے بھی جائیں لیکن ان کے باقی مادہ لوگ اس حکومت سے لڑیں گے، پھر اس حکومت کے باقی مادہ لوگ اس سے لڑیں گے. اس وجہ سے یہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ اگر طاقت استعمال کر کے وہ غالب بھی آ گئے اور دین اسلام کا قیام کر رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف آواز اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک سلسلہ چل نکلے گا، اس کی کوئی حد نہیں رہے گی. آج ان کو لڑنے کی کوشش کی جائے، کل ان کو لڑنے کی، یہی چیز ہوتی ہے آج کل کی جمہوریت میں. جمہوریت کیا ہے سبحان اللہ، کہ 5 سال کی جو مدت دی جاتی ہے اس میں جو چاہے کر لے آدمی، اور حزب مخالف جو ہے وہ اس کے خلاف 1000 ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے. یہ چیز تو بالکل کھیل بن چکی ہے، اور خصوصی طور پہ ایشیائی جمہوریت میں تو بالکل حکومتیں ضائع ہیں. لیکن دوسری جگہوں پر جو نام لیتے ہیں جمہوریت کا، وہ اپنا کس طرح وہ لوگ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے یا کس وجہ سے نہیں، تو کم سے کم ان کو اپنی حکومت کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ان کے اندر ہے. یقیناً وہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، نہ ان کے خلاف کرتے ہیں. دنیا جانتی ہے بعض ملکوں نے کہا کہ نہیں ہم فلاں ملک کو ماریں گے، سب نے کہا کہ نہیں نہیں مارو، وہ سب بھی مخالف تھے، یعنی آوازیں بھی اٹھائی، لیکن جب حاکم نے کہا کہ نہیں ہمیں مارنا یہ تو سب چپ ہو گئے، کیونکہ ان کو تو اپنی حکومت کی خیر منانی ہے. دنیا جلے بھنے جو کچھ ہو، لیکن یہ ایک مسلمان ہے جو اپنی حکومت یا اپنے امیر المومنین یا اپنے صدر کی حیبت یا ان کے دل میں ان کا احترام نہیں ہوتا ہے، اور چاہتے ہیں یہاں تک کہ اسلامی، ہم تنقید کریں گے ان اسلامی جماعتوں پر بھی جو دین اسلام کا نام لیتے ہیں اور حاکم کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کرو. اگر آپ سب لوگ اکٹھا ہو کر کے بھائی جمہوریت نام کس چیز کا ہے جس میں سر گن کر کے تعداد بڑھایا جاتا ہے، تو پھر اپنی تعداد بڑھا کر کے ان سے مطالبہ کرو بھائی دین اسلام کی تنقید کرو، نہ کہ یہ کہا جائے کہ فلاں کو اترنا ہی ہے. ہم نے ایسے حالات بھی دیکھے، خاص طور پہ جو حکومت بنی ہے اسلام کے نام پر، اس میں بعض اسلامی جماعتوں نے کہا کہ نہیں ان کو ہٹنا ہے، ان کو نہیں رہنا ہے. دوسری کچھ جماعتوں نے کہا کہ ہم مل کر کے کوشش کریں ان کی اصلاح کی، اور ان سے مطالبہ کریں کہ جس نام سے یہ ملک بنا ہے اس نام کو یہاں ابھارا جائے. لیکن کہا نہیں، اس کو گرنا، گرنے کے بعد کیا سلسلہ نکلا ہے سبحان اللہ، اور پھر کیسے کیسے لوگ آئے حکومت پہ. تو ہونا یہ چاہیے، حقیقت ہے کہ حکومت وقت کا احترام بہت ہی ضروری ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی شخص حاکم وقت پر سر بازار بول بھی رہا ہے تو غیر شرعی ہو جاتی ہے بات. نہیں، اگر نصیحت خیر خواہی مقصود ہے تو اس کے پاس جا کر کے سمجھاؤ اور کہو کہ یہ چیز ہو رہی ہے، آپ کے پیٹھ کے پیچھے خلق خدا آپ کو اس طرح کر رہی کہہ رہی ہے، یا یہ شکایتیں کر رہی، پہنچائیے. آپ نہیں پہنچ سکتے تو جن لوگوں کی پہنچ ہے ان کے پاس پہنچائے، اپنا فرض آپ نے ادا کر دیا. نہ کہ کھلے بازار بڑا جگہ اخباروں میں کتابیں لکھی جائیں ان کے خلاف، اس طرح ایک اشتعال پیدا کیا جائے لوگوں کے ذہن میں. نہیں، یہ شرعی چیز ہرگز نہیں ہے. بہرحال تو اسی وجہ سے اس سے بڑھ کر کے اگر ہتھیار اٹھا لیا جائے تو سب سے بڑا جرم ہوا، سب سے بڑا جرم ہوا. اور تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ مل کر کے ان کو پسپا کریں، ان کو کامیاب نہ ہونے دیں. لیکن اگر اللہ کی قدرت، دیکھیے دوسرا پہلو یہ ہے، اللہ کی قدرت سے اللہ کی مدد سے وہ لوگ غالب ہی آ گئے تو پھر ان کے خلاف آواز اٹھانا غلط ہے. غالب آ گئے لوگ ان کے اندر میں آ گئے اور پھر ان لوگوں کو طاقت نہیں کہ ان کو ان سے لڑ سکیں، اور وہ دین اسلام کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر انہی پر اتفاق کر کے ان کی مدد کرنی ہوگی. من حمل علینا السلاح، یہ حدیث عام ہے. حمل یعنی ہتھیار اٹھانا مذاق ہی کے طور پر غلط ہے، کہ اگر مذاق کر کے کسی نے کسی کے اوپر ہتھیار اٹھایا تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اللہ سے ملنا جو ہے اگرچہ کفر تک نہیں پہنچتا لیکن گناہ کبیرہ میں سے ایک بہت بڑے گناہ کا یہ نشانی ہے. پیارے رسول ہم میں سے نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں، یہ گناہ کبیرہ کی دلیل ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، حاکم وقت کی اطاعت سے جو شخص نکل گیا وہ فارق الجماعة اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو گیا، وہ مات فمیتته میتة جاہلیہ، موت آئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت تھی. اسلام کی یہ موت نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ موت بھی بہت بڑے گناہ کا سبب بنے گی. یہ نہیں مانا ہے کہ وہ کافر ہو گیا کفر کی حد تک اس کو، لیکن اگر وہ ایک مسلمان کو قتل کرنا جائز سمجھتا ہے اس وجہ سے کہ مسلمان سب کفر لازم آئے گا، لیکن اگر کسی تاویل کی بنا پر ان کے خلاف ہتھیار اٹھایا کہا کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر کفر لازم نہیں آئے گا، ان سے توبہ لی جائے گی، اور پھر اگر وہ رجوع کر رہے ہیں دین اسلام کی طرف اور یہ اپنا خیال چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو جینے کا حق ہے ورنہ ان کو قتل کر دینے کا حق ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا. وعن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتل عمارا الفئة الباقیہ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یہ بھی دین اسلام کا ایک سانحہ ہے بہت بڑا کہ تاویل کی بنا پر ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ ہم اکبر ہیں. صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف ہوا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت یہ ہے کہ جب خندق مسجد نبوی بنائی جا رہی تھی اور آپ کے پہلے سال ہجری میں آپ جب یہاں سے ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا پڑاؤ یا اپنا مقام اپنی تشریف رکھی کہاں قبا میں, اور سب سے پہلے قبا کی مسجد کی دنیا کی سب سے پہلے اسلامی مسجد جو قائم ہوئی وہ قبا کی مسجد ہے. لمسجد اس سے سالت تک ہوا من اول یوم. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ سب سے پہلی مسجد قبا میں ہے وہ تقویٰ پر قائم ہوئی, اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے تفسیر کی کوئی بھی مسجد دنیا میں جو اللہ کے تقوی کی بنا پر اللہ کی خوشنودی کی بنا پر اس کو قائم کیا جائے تو وہ مسلمانوں کو حق ہے کہ اس میں نماز پڑھیں, لیکن اگر کسی اور غرض سے دکھاوے کے لیے یا اور کسی مقصد سے کہ مسجد بنائی جائے تو پھر اس میں مسلمانوں کو نماز پڑھنا جائز نہیں. مسجد خود سے سارا تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. یہ لوگ جو متقی ہیں انہوں نے بنیاد ڈالی ہے اس میں لوگ باقی پسند کرنے والے ہیں. یہ عام دنیا کی قیامت تک آنے والی مسجد کی صفت بن گئی, اور بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ قبا کے لوگ ہیں جو طہارت زیادہ سے زیادہ پسند کرتے تھے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح تعریف فرمائی ہے, کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈھیلے کے ساتھ استنجا میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں. بہرحال تو اس میں جب اس کے بعد پھر پیارے رسول جب وہاں سے قبا سے مدینہ شریف تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ نے اپنا گھر بنانے اپنے ازواج کے گھر بنانے سے پہلے تیاری شادی کی کرنے سے پہلے حضرت عائشہ سے بہو نے شادی کرنی تھی, سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور خود آپ کام کرتے رہے اس میں. اینٹیں اٹھاتے تھے صحابہ کرام, حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کے کندھوں پر نشان پڑ گئے اور کپڑے لت پت ہو گئے مٹی میں. پھر رسول نے فرمایا کہ عمار کیا حرکات ہیں؟ یا رسول اللہ انہم یحملون لبنا لبنا وہ یحملون نہیں لبنا تھے یقتلون نہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول خود وہ لوگ تو ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے ہیں اور ہمارے اوپر دو لات دیتے ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں. پھر رسول نے فرمایا نہیں, تم کو وہ نہیں ماریں گے. تقتل عمار الفئة الباقیہ, باغی جماعت تم کو قتل کی, یہ لوگ نہیں قتل تو تمہارے لیے اجر کا باعث بن رہا ہے. یہ پھر رسول نے سن ہجری میں اپنی وفات سے 10 سال پہلے یہ بات کہی تھی. انہوں نے وہ کہتے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں, پھر رسول نے فرمایا کہ نہیں, آپ کو دو لوگ نہیں ماریں گے بلکہ کیا باغیہ. کون کیا باغیہ؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں کا قصہ واقع ہوا. یہ بھی ایک چیز ہے, جب تک طاقت استعمال نہ کی جائے یقیناً لوگ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں. آدمی کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ, آپ یہ تجربہ کیجئے, گھر میں خادمہ ہو یا ڈرائیور ہو اور کوئی ہو, جب آپ نرم پڑیں گے تو آپ کے سر پہ چڑھ جائیں گے. وہی لوگ ہوتے ہیں جو ڈنڈے مار کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ اشارے پہ دوڑتے ہیں. یہ چیز خود اپنے تجربے کی ہے سبحان اللہ, اللہ معاف فرمائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی غلطی کرتا تھا فوراً دوہرا اٹھا لیتے تھے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگوں کے دل اور ہی زیادہ پیارے رسول کے فراق سے ابھی دل زخمی تھے, 2 سال ہوئے, بڑے ہی یعنی تمسک کے ساتھ سب چل رہے تھے, سنت کی کوئی اختلاف نہیں ہوا ان کے اندر. جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کو ان کے خلاف جنگ کی سب نے مل کر کے اور وہ سب معاملات ختم ہوئے. حضرت عمر کے زمانے میں ذرا سا بھی کوئی, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی فراست دی تھی کہ ذرا سا کجی تھوڑی سی محسوس کرتے کسی کے بارے میں تو دبڑا اٹھا لیتے تھے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے بارے میں بدایہ النہایہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آ رہے تھے حضرت عمر بیٹھے تھے, حضرت عمر ہی کی مجلس میں آ کر کے بیٹھنے ہی والے تھے, آ رہے تھے تو حضرت عمر نے پہنچنے سے پہلے ان کو اٹھ کر کے اور دو درے لگائے. لوگوں نے کہا انہم من احسن شباب قریش, اتنے نوجوان اچھے قریش کے نیک نوجوانوں میں سے آپ نے ان کو کیوں مارا؟ تو کہتے ہیں رأیتہ فوق, آ رہے تھے تو کچھ ان کے وہ بہت اونچے چل رہے تھے، یعنی گویا گھمنڈ کی شکل ان کے آنے میں نظر آئی، تو ہم نے کہا کہ ان کو تھوڑا سا نیچا کر دیں۔ دیکھیں یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا درہ بہت کام کرتا تھا، ہم نے دیکھا کہ ان کا دماغ بہت اونچا ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا تھوڑا سا نیچا کر دیں۔ دیکھیے تو اٹھا، ان کے درے سے لوگ ڈرتے تھے، اور پھر انہوں نے ایسے ایسے کام کیے۔ یہی شراب کا مسئلہ ہے، 40 کوڑے پیارے رسول کے زمانے مارے جاتے تھے، کوئی شراب پینے پہ پکڑا جاتا ہے 40 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اننا سفتحا کروڑوں ہوگا، لوگ جو سزا ہے کوڑے مارنے کی شراب پینے پر اس کو وہ معمولی سمجھ رہے ہیں، کیوں نہ بڑھا دیا جائے۔ مشورہ لیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اجالو کا اخف الحدود، سب سے شرعی حد جو سب سے ہلکی ہے وہ قز، کسی کو تہمت لگانے کی 80 کوڑے ہیں، اسی طرح کر دیجئے۔ تو حضرت عمر نے 80 شروع کر دیا۔ دیکھیے یہ حکمت ہے، حکمت حاکم وقت کی حکمت جو ہے، اور ان کو اجتہاد کا حق ہے۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہتے ہیں ان الناس قد استعجلوا فی امر، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان طلاق والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک مجلس میں یہی تفسیر کی ہے علماء نے، پرانے زمانے سے جنہوں نے اس حدیث کو لیا ہے، آپ جانتے ہیں دوسرے لوگوں نے کچھ اور کہا ہے، لیکن صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے لے کر کے یہاں تک کہ آخر زمانے کے کس زمانے میں بھی لوگ کہنے والے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو پیارے رسول کے زمانے میں ایک ہی طلاق سمجھی جاتی تھی۔ فلما کان عمر قال ان الناس قد استعجلوا فی امر کان لهم فیہ انس، جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگ جس مسئلے میں ان کو جلدی نہیں برتنی چاہیے تھی وہ جلدی برتنے لگے ہیں، جس مسئلے میں ان کو اطمینان سے کام لینا چاہیے سوچ سمجھ کر کے وہ جلدی کرنے لگے ہیں۔ بلو امدینا ہمارے، کیا رائے ہے آپ لوگوں کی کہ اس کو ہم نافذ ہی کر دیں، اگر کوئی سب 3 طلاق دے اپنی بیوی کو، کی شرعی طور پر ایک دوہر میں، ایک مہینے میں ایک طلاق، جیسا کہ کرام پاک میں واضح طور پر ہے، تو یہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ہم اس کو نافذ کر دیں گے۔ یعنی یہ کہ اگر 3 طلاق دے کر کے جس کو ایک طلاق سمجھا جاتا تھا یا جاتا ہے، آئندہ پھر ان کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہم نہیں دیں گے۔ تو صاحب نے اتفاق کر لیا اور کر دیا۔ اس قسم کا کام کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دونوں نے پیارے رسول کے داماد، 2 لڑکیوں پر اس کے ساتھ پیارے رسول کے ان کے نکاح ہوا، نرم دل تھے اور بہت ہی نرم دل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ مال دیا تھا، تاجر تھے بہت بڑے، اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتتے تھے، تو لوگوں نے آپ کے ساتھ ریشہ دوانی شروع کر دی، مکر اور فریب شروع کر دیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو کیا نام ہے بہت کچھ دینا شروع کر دیا بیت المال سے۔ بخاری شریف کی روایت، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے مال میں سے ان کو دیتے ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، پیارے رسول نے ارحام کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے، وصیت فرمائی، ہم ان کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بیت المال میں سے دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی مال کے مالک تھے الحمدللہ، خلافت کے زمانے میں بھی ان کی دکانیں اور ان کا مال اور ان کا یعنی سمندر پار بھی لے جاتے تھے لوگ۔ انہوں نے ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان مداربے پر لوگوں کو اپنا مال دیتے تھے 2000-4000 جا کر کے کام کرو، لیکن شرط کیا کرتے تھے، لا تجعل مالی فی لا ترکب بمالی البحر، وہ کہتے میرا مال لے کر کے سمندر میں نہیں سوار ہونا، ڈوب جائے تو ہم کہاں ہمارا سب ضائع ہو جائے گا، ولا تجعل مالی فی کبد رطبہ، میرے مال سے کسی جانور یا سبزی جو تر چیز ہوتی ہے اس کو اس میں نہیں ڈالنا میرا مال، یعنی ہارڈ ویئر میں استعمال کرو، پڑا رہ جائے 10 سال اس میں نقصان۔ یہ تھی ان کی تجارت کی مہارت، اور ان کا مال خلافت کے زمانے میں بہت کچھ تھا۔ بہرحال تو لوگوں نے بہرحال ان کی نرمی سے فائدہ اٹھایا اور طرح طرح کی باتیں کی۔ ابھی بخاری شریف کی روایت گزری ہے، کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نصیحت کرو، لیکن یہ سمجھ لو کہ اس قسم کی باتیں حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، ان وہ خلیفہ ہوئے، ہم ان کے پورے طور پر تابع تھے، کیا تمہارے اوپر ہمارا بھی حق نہیں کہ اسی طرح تابع رہو، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہماری غلطی کو ٹھیک کرو، لیکن جو چیز تہمت کی ہے وہ ہمارے اوپر تہمت نہ باندھو، حضرت عمر کے زمانے کسی نے ایسا نہیں کیا، ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہو، انما غرکم حلمی، میں تمہارے ساتھ نرمی برتا ہوں، اس وجہ سے تم لوگ ہمارے اوپر، انما جرأتم علی، ہمارے اوپر جرأت جو ہو رہی ہے تمہیں بولنے کی، یہ میرے صبر اور میری نرمی کی بنا پر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا زمانہ تھا، کافر مشرک، دوسرے لوگ جو اسلام ظاہر کیا جنہوں نے منافقین، کچھ یہودی ایسے تھے جو دین میں داخل ہوئے ظاہر طور پر جبکہ طاقت سے اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور انداز استعمال کیا جائے۔ منافقین نے مدینہ کو دیکھا تھا، وہ طرح طرح کے اسلام ظاہر کر کے کچھ کامیابی حاصل کر لیتے تھے اپنے بعض مسائل میں، پیارے رسول کو بھی بعض مسائل میں انہوں نے تکلیف پہنچا دی اللہ کی قدرت سے، تو انہوں نے سوچا یہی ہتھکنڈا زیادہ کامیاب ہوگا، اپنے کو مسلمان ظاہر کیا۔ لیکن چل کر کے آگے تمام بڑے بڑے شہروں میں حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کی رائے ہموار کرنے لگے، حضرت عثمان کے خلاف، اور انہوں نے جو وقت رکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھیرنے کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو، مدینے میں خون بہانے کا جو پروگرام بنایا، وہ حج کے ایام تھے جبکہ صحابہ کرام دنیا امن میں تھی پورے طور پر، کوئی تصور نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام یہاں تک کہ ازواج مطہرات سب حج پر نکل آئی تھی، کوئی بڑے صحابی موجود نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور چند اس طرح کے صحابہ کرام سے آ کر کے انہوں نے حضرت عثمان کو کے محل کو گھیر لیا۔ محل کیا رہا ہوگا اس زمانے جو بھی ہو، لیکن لگتا ہے کہ دو منزلہ تھا، کیونکہ جب انہوں نے گھیر لیا، پانی کاٹ دیا کا مطلب ایک پانی جو پہنچایا جاتا تھا پانی نہیں پہنچانے دیا، کھانا نہیں پہنچانے دیا، وہی کنواں جس کو انہوں نے 300 دینار میں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، جس سے تمام مدینے کے لوگ پانی پیتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب مسلمانوں پر پانی کی قلت ہوئی، پیاسوں مرنے لگے، پیارے رسول نے فرمایا من یشتری بحرہما للمسلمین ولہ الجنہ، بحرہما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے جو وقف کر دے گا اس کے لیے جنت ہوگا، انہوں نے خرید کے دیا، اس کنویں سے بھی پانی پینے کو ان کو منع کر دیا، اور پھر کیا ہوا، اوپر سے یہ شریف میں ہے کہ اوپر سے انہوں نے جھانک کر کے لوگوں سے کہا کہ وہی کنواں جس کو میں نے خرید کر کے تمہارے لیے وقف کیا تمام مسلمانوں کے، مجھے خود پانی نہیں پینے دے رہا ہو، بہرحال وہ اپنے عذر کرتے رہے آزاد، لیکن انہوں نے گھیر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لندن سے بات کر رہا ہوں، تو یہ نہیں دوسرا ہو بند ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھیر لیا، جو صحابہ اس وقت یہی سوچ سکتا آدمی کہ لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا حضرت عثمان کو، طاقت نہیں تھی اس وقت، حضرت علی نے بھیجا حضرت حسن حسین کو اور دوسرے نوجوان صحابہ کو کہا جا کر کے ان سے دفاع کرو، انہوں نے کہا کہ ہم دفاع کریں گے آپ سے، حضرت عثمان نے اوپر سے جھانک کر کے کہا من کان علی علیہ اطاعتن فلینصرف، جس کے اوپر جس کے گردن میں میری بیعت ہے وہ یہاں سے چلا جائے، لا اريد ان يحرق بسبب محجمۃ دم في مدینۃ رسول اللہ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک پچھنے لگانے کی سینگی سے جتنا خون بہتا تھا رسول کے زمانے میں، رسول کے مدینے میں میری وجہ سے کوئی خون نہ بہنے پائے، روک دیا انہوں نے دفاع کرنے سے۔ ہوا کیا، نوجوان واپس آ گئے، رات کے اندھیرے میں چڑھ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال گھیرا ان کو، اور آخری وقت تھا، دروازہ توڑا انہوں نے دن کا، رات میں گھسنے کی کوشش کی ہزار بار، دروازہ بند تھا نہیں گھس سکے، آخر ٹائم میں دروازہ توڑا، جبکہ آپ افطار کے قریب آ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور تھوڑی سی آپ کو امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب فضائل صحابہ اس میں ایک روایت آئی ہے کہ تھوڑی سی اونگ آئی، آپ کی آنکھ سب کی آپ نے خواب دیکھا، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ آج تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے، سبحان اللہ، یہ انہوں نے خواب دیکھا، اٹھے تو لوگ گھیرے ہوئے تھے، پھر ان سے دفاع کے لیے انہوں نے کہا سب لوگ چلے جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ قوم خرابہ ہو پیارے رسول کی مدینے میں، بہرحال چلے گئے، اور یہ باغی لوگ اندر گھسے، آپ تلاوت کر رہے تھے، روایت صحیح ہے، ان آپ کو پکڑ کر کے لٹایا، وہ ذبحوا کما تذبح الحملان، جیسے بکری کے چھوٹے بچے، نہیں بکری نہیں بکری کے چھوٹے بچے کو، وہ کمزور بھی ہوتا ہے، بڑا بچہ تو کچھ تڑپے گا کرے گا اور کچھ بڑا بکرا، لیکن ان کو اسی طرح ذبح کر دیا، اور وہ آیت جو کھلی ہوئی تھی فسیکتیکم اللہ، اللہ کافی ہے آپ کے لیے ان سے، اس پر ان کے چھینٹے پڑے، یہ صحیح روایت میں ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مدینے میں
سر ننگی ناچنے لگا. دیکھیے انہی لوگوں کی حکومت رہی اور اسی فتنے کے امام اس وقت نماز پڑھا رہے تھے, سب کچھ ہوا. آخر میں وہ لوگ نکلے بہرحال اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں, ایسے وقت میں آپ نے حکومت کو ہاتھ میں لیا جبکہ مسلمان مختلف افکار کے ہو گئے. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی ان کے ساتھ تھے اور قسم کھا کر کے آ کر کے مسجد نبی وہ کہتے واللہ ما ملت ولا وافقت, میں نے ان کے ساتھ کوئی سازش نہیں کی اور نہ میں موافق تھا اس کے, اور میں نے لوگوں کو بھیجنا چاہا. لوگ کہتے رہے نہیں آپ بھی شریک تھے ورنہ آپ دفاع کرتے. دیکھیے یہ بھی ایک شکل ہوئی بہت بڑی تھی, بہت بڑی تہمت کی. اس کے بعد پھر وہی باغی لوگ, کچھ لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گئے اور دوسرے صحابہ کے ساتھ جو حضرت علی کے خلاف ہو گئے, ان کے دل میں یہ بات رہی کہ حضرت علی نے اگر اپنی طاقت استعمال کی ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا. حضرت علی خلیفہ ہوئے, لوگوں نے بیعت کر لی, لوگوں کو بیعت کر لینا چاہیے تھا, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے زمانے ہی سے وہاں شام کے گورنر تھے. حضرت عمر نے بھی ان کی اپنی ذہانت کی بنا پر, ان کی حسن تدبیر کی بنا پر ان کو قائم رکھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اپنے زمانے میں بھی ان کو قائم رکھا. ان کی پوزیشن وہاں بہت مضبوط ہو گئی, لوگ ان کے اشارے پر دوڑنے لگے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ اجازت دیں تو ہم کوفہ جہاں کی حضرت علی جا چکے تھے اپنی حکومت وہاں بنائی آپ نے یہاں سے نکل کر کے, تاکہ ہم کوفہ کو مسمار کر دیں گے, تحس نحس کر دیں گے. حضرت معاویہ نے کہا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موضوع میں تھی کہ نہیں, ہم بیعت اس وقت تک نہیں کریں گے. حضرت معاویہ, حضرت عائشہ اور دوسرے لوگ اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو پکڑ کر کے قتل نہ کر جائے, اپنے ساتھ نہ لے جائے. حضرت علی نے کہا کہ بھائی حالات ٹھیک ہونے دو. ان کا اور بھی صحیح تھا. اس موضوع میں بہت اچھی کتاب لکھی گئی ہے, العواصم من القواصم, کمر توڑ معاملے میں آدمی کو بچانے والی چیز. یعنی ایسے معاملے آئے کہ کمر توڑ دے مسلمانوں کی, اس میں کون سی چیز بچانے والی, کتاب اس معنی میں لکھی. ابو بکر ابن العربی نے اس میں دفاع کیا ہر ایک طرف, کہا ہر ایک اپنی جگہ پر, اجتہادی غلطی انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لے رہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ہے. اور حقیقت یہ ہوئی کہ کچھ لوگ حضرت علی کے ساتھ ہو گئے وہی لوگ, اور کچھ حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گئے. عجیب مسئلہ رہا. اور دونوں فوجوں میں, اب دونوں ٹولیوں میں بھی فوج نہیں بنی ہے, جنگ نہیں, مواجہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ دوسرے معاملہ سنبھالنے کے بجائے ان کو پکڑ کر کے قتل کریں. اور ہی آگ بھڑکنے کا, فتنے کی آگ بھڑکنے کا خطرہ تھا. حضرت علی کی حکمت صحیح تھی, لوگوں کو چاہیے تھا کہ حضرت علی کے ساتھ بیعت کر لیتے. اسی وجہ سے حضرت معاویہ وغیرہ کو لوگوں نے کہا کہ ان کی غلطی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ وہی باغیاں ہیں, ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیعت کر لیں اور بغاوت نہ کریں. لیکن ابن عربی نے ایک بات کہی, نہیں, ہر ایک اپنے اجتہاد پر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ طلب کرنے والوں میں بڑے بڑے صحابہ تھے, جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. ان کا ایک اجتہاد تھا کہ نہیں, پہلے ان کو پکڑ کر کے قتل کیا جائے, قصاص لیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قصاص, اس کو لینا ہے. تو بہرحال ایک اجتہادی غلطی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجتہاد کر رہے تھے کہ ابھی ہم پکڑیں گے تو کتنا ہوگا, ہر ایک حق پر تھا. لیکن فیا باغیہ کون تھی؟ آخر میں جب صلح کی بات آئی اور قرآن کو اٹھایا گیا نیزوں پر کہ نہیں, ہم قرآن کا فیصلہ لیں گے, تو اس میں کچھ لوگ فوراً نکل گئے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوج سے, جن کو خوارج کی بنیاد یہاں سے پڑی. وہ کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ کے پاس سے لینا ہے, یہ لوگوں کے پاس فیصلہ کیوں لے رہے ہیں؟ قرآن اٹھایا, لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو فیصل مانا جائے, حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دونوں جو فیصلہ کر دیں مان لیا جائے گا. اتنے میں یہ بات جب سنی تو کہا کہ اللہ سے فیصلہ لینا چاہیے اور یہ لوگوں سے فیصلہ لے رہے ہیں, کفر, یہ لوگ کافر ہو گئے. اور نکل کر کے ناروان کے موقع کی جگہ پر انہوں نے مورچہ بنا لیا, جو بھی دونوں طرف میں, دونوں جماعتوں میں سے, حضرت معاویہ کی جماعتوں میں سے, حضرت علی کی جماعتوں میں سے کوئی بھی جاتا ادھر تو پکڑ کر کے قتل کرتے اور ان کے مال اموال چھین لیتے. خوارج یہ ہوئے, انہوں نے حلال سمجھا کرتے. اس کے بعد پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہوئی. اس کے بعد پھر صلح کی بات آئی. صلح کی بات یہاں تک پہنچی کہ صلح ہو جاتی, رات کے اندھیرے میں دونوں طرف جو باغی تھے پہلے حضرت عثمان کے, انہوں نے سوچا اگر صلح ہوگی تو ہماری خیر نہیں رہے گی. اس وجہ سے رات کے اندھیرے میں انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی کہ تاکہ فتنہ جو سونے جا رہا ہے اس کو بھڑکا دیا جائے. پھر اس موقع پر حضرت عثمان قتل کیے گئے جبکہ وہ فتنہ بھڑکا. گویا سے باغیہ جو تھی اصل جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا انہی نے حضرت عمار کو قتل کیا. نہ حضرت علی نے قتل کیا نہ حضرت باغیہ نے قتل, یہ بھی کہا ہے علماء نے. بہرحال حضرت عمار حضرت علی کے ساتھ تھے اور وہ شہید ہوئے انہوں نے. اور کتنے قتل کیا ان کو, کتنے شہید کیا, اس لوگ کو کہتے ہیں حضرت معاویہ کی جماعت کیونکہ انہی کی طرف سے وہ لوگ تھے. لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں, نہ یہ قاتل ہے نہ وہ قاتل ہے, وہی لوگ جو فساد کی جڑ تھے اور دونوں فوجوں میں یا دونوں جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے. انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہم تو مارے جائیں گے, اس وجہ صلح نہ ہونے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان عمار مارے گئے. پھر اس کے بعد حضرت علی نے کوفہ و ماحول میں اپنی حکومت بنائی اور حضرت معاویہ ادھر رہے. کچھ ہی دنوں کے بعد شام میں ان کی حکومت چلتی رہی. جو کچھ لکھ پہلے تو گورنر کی حیثیت سے تھے اور گورنر کی حیثیت ہی سے کام کرتے, صرف یہ ہوا کہ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. دوسرے کچھ صحابہ تھے انہوں نے بھی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قدرت سے کسی یعنی خارجی نے قتل کر دیا, شہید کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے بیعت کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. حضرت حسن کے بارے میں پیارے رسول کا وہ قول ثابت ہوا, جبکہ حضرت حسن ابھی چھوٹے تھے, چل رہے تھے گھٹنوں اور دوڑے آ رہے تھے, پیارے رسول ممبر پر تھے آ رہے تھے, تو پیارے رسول نے اتر کر کے ممبر سے ان کو اٹھا لیا اور آپ نے فرمایا ان الولد مجبنۃ مدخلا, بچے یہ جو ہیں بخل کا سبب بنتے ہیں اور جبن کا سبب بنتے ہیں.